یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
فاتحہ کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں اور فاتحہ کا ایک تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھائی ہم اس فاتحہ کو پڑھتے ہیں تاکہ اس کا ثواب مرحومین کو پہنچے، جیسے کہ ابھی آپ نے دو دفعہ کیا. دوسرا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے، آپ نے شاید دیکھا ہو پڑھا ہو، جو ایک عارف تھے رجب علی خیات، ان کی سوانح حیات بہت مشہور ہوئی تھی، پھر اس نے خدا کو پا لیا، پھر بعد میں چھپی، پھر میں نے خدا کو پا لیا. تو وہ جو سوانح حیات تھی اس میں ایک جگہ پہ لکھا تھا کہ جب ان سے کوئی آ کر کہتا تھا کہ بھائی آپ ہمارے اس معاملے کے بارے میں ذرا دیکھ کے بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو ان کے اندر اللہ نے ان کی شاید بندگی اور اطاعت کی وجہ سے یہ طاقت رکھی تھی کہ وہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ماورائے مادہ دیکھ سکتے تھے کہ مثلاً یہ آدمی مریض ہے تو کیا اس کا کوئی جسمانی سبب ہے، مادی سبب ہے یا نہیں، کوئی روحانی سبب ہے، کوئی گناہ ہے، کوئی سزا ہے، عذاب ہے، کیا ہے. تو جب وہ یہ کام کرنے لگتے تھے تو اس کے لیے وہ کرتے تھے کہ جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے ان سے کہتے تھے فاتحہ پڑھیں، فاتحہ پڑھیں. تو ان سے کسی نے مثلاً کبھی پوچھا یا انہوں نے خود ہی جواب میں کہا، خود ہی بتایا کہ بھئی یہ جو فاتحہ ہوتی ہے نا یہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتی ہے. فاتحہ مطلب کھولنے والی ہوتی ہے نا، لیکن ہم اس کو فاتحہ کہتے ہیں چونکہ اس سے قرآن کریم شروع ہو رہا ہوتا ہے، فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ جو فاتحۃ الکتاب ہے یہ صرف یہ والی کتاب نہیں ہے، یہ وہ والی کتاب بھی ہے، اوپر بھی ایک کتاب ہے، وہ بھی اسی سے کھلتی ہے. تو جس طرح پرنٹ میں اس کے الفاظ سے قرآن کی کتاب کھلتی ہے، مفہوم میں اس کے مفہوم سے آسمانی کتاب کھلتی ہے. لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے الفاظ والے کو کھولا ہے یا مفہوم والے کو کھولا ہے. تو جو میں آپ سے گزارش کروں گا وہ یہ کہ فاتحہ آپ مفہوم والے کی پڑھا کریں، تاکہ اس سے وہ جو آسمانی کتاب ہے وہ کسی طریقے سے کھلنا شروع ہو جائے. اور یہ جو مجلس سے پہلے فاتحہ پڑھواتے ہیں، آپ نے دیکھا بعض اوقات نہیں کہتے مرحومین کے لیے پڑھیں بلکہ کہتے ہیں فاتحہ. تو یہ فاتحہ مرحومین کے لیے ہوتی، بظاہر مرحومین کا نہیں کہتے، یہ کس لیے ہوتی؟ یہ اسی فتح کتاب کے لیے ہوتی ہے کہ مجلس سے پہلے انشاءاللہ وہ آسمانی جو کتاب ہے وہ کھل جائے اور اس کا مفہوم ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائے نیچے. اس سے ہوتی ہے. تو پہلے ایک درود بھیج دیجئے، پھر ایک فاتحہ پڑھ لیجئے.
اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أنا أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد وآل محمد. انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں اور آپ کو دین کی ہدایت نصیب فرمائی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تمسک کرنے کا موقع نصیب فرمائے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں قرآن و اطرت کے بہترین تابع داروں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، انشاءاللہ ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے انسان کو اس دنیا کے اندر کسی ہدف کسی مقصد کے ساتھ یقیناً ارسال فرمایا ہے، لیکن جب بھی قرآن کریم نے دنیا کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، تو اس کے ساتھ ہی پہلے اس لمحے سے حضرت آدم کو وارننگ کر دی کہ بھئی یہ جو دنیا میں آنا ہوگا یہ آسان نہیں ہوگا، دنیا میں رہنا یہ آسان نہیں ہوگا. تو جب خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ بھئی اے بے تو جمیعان تم سب کے سب دنیا پہ چلے جاؤ، اب وہ کس جنت میں تھے، جنت مثالی تھی یا آسمان کا کوئی اور ٹکڑا تھا، وہاں سے اتر کے سب جنت سے چلے جاؤ دنیا کے اندر، تو کہا کہ بھئی یہ جو تم جہاں رہ رہے ہو یہاں تو نہ تمہیں بھوک لگتی ہے نہ تمہیں پیاس لگتی، نہ تمہیں سورج ستاتا ہے، نہ تمہیں تن ڈھانپنے کے لیے کچھ چاہیے، لیکن جس دنیا میں تم جا رہے ہو وہاں یہ سب کچھ ہوگا، وہاں یہ سب کچھ ہوگا. تو یہ جملہ پہلے دن سے حضرت آدم اور ان کی اولاد کو یہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں رہنا آسان کام نہیں ہوگا، یہاں بہت سارے چیلنجز آئیں گے، لیکن خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ہدایت بھی ان چیلنجز کے ساتھ ساتھ آئے گی. فمن تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کے اوپر عمل کیا، تو کبھی کہا کہ نہ اس کو غم ہوگا نہ اس کو خوف ہوگا، کبھی یہ کہا کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی یہ کہا اس کو کوئی مشکل نہیں آئے گی. تو بہت سارے وعدے کیے خدا نے. اب ہم لوگوں کے سامنے ایک کوشچن ہے، وہ بہت سادہ سا کوشچن، وہ یہ کہ یہ جو خدا نے کہا تھا کہ دنیا میں مشکلات آئیں گی، تو ہم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ مشکلات آئیں گی، اسپیشلی اگر کوئی نہ کوئی تعلق پاکستان سے ہے، تو وہ تو خیر دنیا میں ویسے ہی مشہور ہے کہ جنت تو آدھی پاکستانیوں کی ہوگی، کیونکہ دنیا میں اتنا گزار چکے ہوں گے کہ اب جہنم بھیجنے کا کیا فائدہ اتنا خیر. تو پاکستان کو تو پتہ ہی ہے بھائی مشکلات ہوتی ہیں، ہر انسان کو پتہ ہے جو جہاں ہوتا ہے اس کے حساب سے مشکلات آتی ہیں. چلیے ایک بات کنفرم ہو گئی، وہ جو خدا نے کہا تھا مشکلات آئیں گی، آئیں یا نہیں آئیں؟ بہت آئیں ہیں، بہت آ رہی ہیں. دوسری بات خدا نے کہی تھی کہ بھائی میری ہدایت تمہارے پاس آئے گی، آئی یا نہیں آئی؟ وہ بھی آ گئی. تیسری بات اس نے کہی تھی جو میری ہدایت پہ عمل کرے گا نہ اسے خوف ہوگا نہ اسے غم ہوگا نہ وہ کبھی گمراہ ہوگا نہ کبھی مشکل میں پڑے گا، یہ ہو گیا. ہاں یہ ذرا معاملہ مشکل پا گیا کہ بھائی تین باتیں ہوئی تھیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا اور یہ ہوگا، وہ جو وہ اور وہ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اچھا یہ کیوں نہیں ہو کے دے رہا؟ چونکہ اس میں ہدایت کو فالو ہم نے کرنا تھا، وہ دو خدا نے کرنے تھے، وہ خدا نے کہا تھا کہ بھئی یہ ہوگا چونکہ اس نے ارادہ یہ کیا، پھر میں ہدایت بھیجوں گا وہ بھی اس کا ارادہ ہے، پیروی کون کرے گا؟ پیروی تم کرو گے. اس لیے اس کے اندر مشکل آ گئی، وہ یہ کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چل پایا کہ ہدایت تو آ گئی اور ہدایت پتہ بھی چل گئی، ہدایت کی پیروی کیسے ہوگی؟ تو اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارا ایلیمنٹ بیچ میں آیا اور ہمارا فیصلہ ہمارا انتخاب ہمارے منصوبہ بندیاں، تو پھر اس کے اندر مشکل آنا شروع ہو گئی. تو ہمارے سامنے پھر ایک سوال آتا ہے، وہ یہ کہ بھئی یہ جو دین آتا ہے یہ مشکل کو حل کیسے کرتا ہے؟ اگر یہ دین آیا ہے مشکل کو حل کرنے کے لیے، اور خدا تعالیٰ نے وعدہ یہی کیا تھا کہ جب میرا دین آئے گا تم اس کی پیروی کرو گے نہ خوف ہوگا، نہ حزن ہوگا، نہ پریشانی ہوگی، نہ گمراہی ہوگی. یہ سب ہمارے چیلنجز ہیں، یہ سب ہمیں ہو رہے ہیں، تو پھر ہمیں اس مشکل کو کیسے سالو کرنا ہے اور ہم اپنی زندگی کے اندر اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں. میں ایک بنیادی اصولی نقطے سے شروع کروں گا آپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد سیرت اہم اثار سلام اللہ علیہ مجمعین کی طرف رخ کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد.
جیسے میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی مشکل جس کو حل کرنا ہے، اور وہ حل میں نے اپنے دماغ سے نہیں کرنا ہے بلکہ دین کی روشنی میں حل کرنا ہے. یہ جو خدا تعالیٰ نے کہا کہ میرا دین آئے گا، جو میرے دین کی پیروی کرے گا اسے یہ نہیں ہوگا، مشکل نہیں ہوگی، یہ سب اس کا مطلب بہت واضح ہے. دین کی پیروی کے علاوہ اگر تم نے مشکل حل کرنے کی کوشش کی، یہ کبھی حل نہیں ہوگی. یہ انڈرسٹوڈ لے لیجیے گا. یہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا دین آئے گا، میری ہدایت آئے گی، فمن تبع ہدایا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے اوپر خوف، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو میری ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا وہ خوف اور غم سے نجات نہیں پائے گا، ہمیشہ خوف میں مرے گا، ہمیشہ غم میں مرے گا. تو میں خدا سے پوچھتا ہوں، خدا اگر میں تیری ہدایت کی پیروی نہ کروں اور میرے پاس $4 بلین ہوں تب بھی غم آئے گا؟ اگر میرے پاس مثال کے طور پر 100,000 لوگوں کی ٹرینڈ آرمی ہو تب بھی خوف آئے گا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے یہ کہا ہے کہ جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو خوف اور غم نہیں آئے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ باقی کو سب کو آئے گا، تو $4 بلین کے باوجود غم آئے گا؟ یہاں کم آئے گا. اور 100,000 کی آرمی بناؤں تب بھی خوف آئے گا؟ خدا نے مطالعہ کہتا ہے خوف تو آئے گا. اچھا اب یہاں پہ ایک سوال ہے، یہ کیوں ہوگا؟ بھائی میں نے اتنا پیسہ کما لیا ہے، اتنی میں نے آرمی بنا لی ہے، اتنی طاقت لے کر آ گیا ہوں، خوف اب تو ختم ہو جائے، غم اب تو ختم ہو جائے، تو اب کیوں ختم نہیں ہوگا؟ اب مجھے اور آپ کو فوراً یہاں پہ دیکھیے، یہ قرآن کا معاملہ ہے، یہ میرے اور آپ کی گفتگو نہیں ہے. اگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے یہ کیا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اب یہ تو ہمیں ہلنے کا موقع نہیں دے رہی آئے کریمہ. فارسی میں ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی دو چیزیں رکھی ہوتی ہیں نا، دو پتھر، تو بعض اوقات اتنی جگہ ہوتی ہے کہ اس کے نیچے آپ انگلی بھی ڈال سکتے ہیں. پتھر رکھے میں تھوڑی سی جگہ ہے، بعض اوقات اتنی جگہ ہوتی ہے کہ آپ مثال کے طور پر ماچس کی تیلی ڈال سکتے ہیں، بعض اوقات اتنی جگہ ہوتی ہے کہ میں ماچس کی تیلی بھی نہیں جائے گی، کاغذ صفحہ تو چلا جائے گا نا. تو بعض اوقات کہتے ہیں یہ دونوں پتھر ایسے رکھیں کہ باقی کو تو جائے گا نہیں جائے گا، انسان کے سر کا بال بھی نہیں جائے گا، کچھ نہیں جائے گا. یہ آئے کریمہ بال بھی نہیں جانے دے رہی ہے، اس نے معاملے کو لاک کیا ہوا ہے. جو ہدایت پر عمل کرے گا نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، باقی کیا؟ باقی کوئی نہیں بچے گا. سوال یہ کیوں نہیں بچے گا؟ چلو میں قرآن کریم کا ماننے والا ہوں، میں اس بات کو مان لیتا ہوں کہ اگر کوئی عمل نہیں کرے گا ہدایت پہ تو اس کو خوف آئے گا ہی آئے گا، غم آئے گا ہی آئے گا. بھائی کوئی ایکسپلینیشن بھی تو ہونی چاہیے، کیوں خوف آئے گا، کیوں اس کو غم آئے گا جبکہ اتنے ریسورسز اس کے پاس ہیں. اب میں ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل الفرج. ایک دنیا کا دستور ہے، اصول ہے، سب اس کو قبول کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بھائی اگر پانی انسان کی ضرورت ہے اور قطن ہے، چند گھنٹے کے بعد انسان کو پانی چاہیے، پانی انسان کی ضرورت ہے اور آپ نے صاف پانی نہیں دیا، پانی انسان کی ضرورت ہے اور آپ نے صاف پانی نہیں دیا، تو کیا ہوگا؟ دو راستے ہیں، یا تو یہ لوگ صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے پیاسے رہ کے مر جائیں گے، دوسرا راستہ یہ ہے کہ یہ گندا پانی پئیں گے. آپ کے خیال میں پہلا ہوگا یا دوسرا ہوگا؟ قطعاً دوسرا ہوگا. کون مرنے سے پہلے گندا پانی نہیں پیے گا؟ आप आदमी को दे भेज दीजिए एक बोतल के साथ जिसमें बिल्कुल अच्छा सा खुशगवार पानी हो, मैं उसको मिनरल वाटर नहीं कहना चाह रहा हूँ, अच्छा सा पानी हो, दूसरे एक बोतल के साथ भेजिए गंदा सा पानी हो, सही है, और उसको कहिए कि भाई ये ले जाओ तुम। अब वो ले गया, अब उसने उससे कहिए एक हफ्ता यही है, न बताइए कि एक हफ्ता ये, पहले उसको इस्तेमाल कर लेने दें। कौन सा पहले कौन सा इस्तेमाल करेगा? साफ पानी। जब साफ पानी निपटा के फारिग हो जाए अब उसे बताइएगा बेटा एक हफ्ता और हो यहाँ पर, सही है। पहले दिन गंदा पानी पिएगा या नहीं पिएगा? शायद नहीं पिएगा, ये सोचेगा कि शायद कुछ और होने वाला है, शायद कुछ चल जाए मामला। अच्छा, जब ये प्यास से जान इसकी लबों पे आएगी फिर क्या करेगा? पिएगा, जरूर पिएगा। मुझे मेरा नहीं ख्याल यहाँ कोई इंसान ऐसा हो जो मर जाए और पानी ना पिए, सही है। अच्छा, अब खुदा ने कहा था कि भाई मेरी हिदायत आएगी तो ना खौफ होगा ना गम होगा, हिदायत नहीं हुई तो क्या इंसान कुछ नहीं करेगा और मर जाएगा, या कुछ तो करेगा, कुछ तो करेगा। लेकिन इसने खुदा की हिदायत नहीं ली, ये भी ऐसे नहीं मरेगा, ये कुछ ना कुछ करेगा, कुछ ना कुछ नहीं करेगा, बहुत कुछ करेगा, बहुत कुछ करेगा। मिसाल के तौर पर अल्लाह की हिदायत से तो नहीं सीखना चाहता, अब उसके बाद दूसरा रास्ता क्या रह गया? दूसरा रह गया अपनी अकल। अब सवाल यह है कि ये अपनी मुश्किलात को हल करने के लिए अपनी अकल लड़ाएगा या नहीं लड़ाएगा? बहुत लड़ाएगा, थोड़ी बहुत लड़ाएगा या बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा? बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा। कितनी कोशिश करेगा? इतनी कोशिश करेगा कि 5-6 हज़ार यूनिवर्सिटीज़ बना लेगा कि शायद मुश्किल हल हो जाए, अरबों डॉलर खपाएगा कि शायद हल हो जाए, सही। अच्छा, अब सवाल ये है कि जब ये सब कुछ कर लेगा मुश्किल हल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? हाँ, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, जब आप इधर तक आ ही गए, आपके ख्याल में मुश्किल हल हुई गई, हो गई या नहीं हुई है? देखिए, इतने बड़े कॉन्टेक्स्ट में जहाँ मैंने आपको लाके खड़ा कर लिया है, आप में से कौन कहेगा कि मुश्किल हल हो गई जो कुरान की सरी खिलाफ होगा? लेकिन ज़रा अपने दिल से पूछेगा कि आपका अंदरूनी ज़मीर क्या कह रहा है। बहुत सारे लोग अंदर से इस बात के मोतकिद हैं कि मुश्किल हल हो चुकी है, और मैं उनकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ये जो आप ज़बान से तो कह रहे हैं कि हल नहीं हुई है और अंदर से मोतकिद हैं कि हल हो गई है, अगर ये हल हो गई होती तो खुदा का दावा गलत हो जाएगा, ये हल नहीं हुई होगी। क्यों हल नहीं हुई होगी, इसको मुझे आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। दुनिया के बाज़ बेज़ाहिर अक्लमंद तरीन इंसान किसी मुश्किल को हल करने की कोशिश करें, दुनिया के बेहतरीन रिसोर्सेज उनके पास हों, वक्त की भी कोई कैद ना हो, मुश्किल हल होगी या नहीं होगी? खुदा कह रहा है कुछ मुश्किलात ऐसी हैं जो हल नहीं होंगी। ये तो तुम कर लोगे कि जो डिस्टेंस पहले लोग 2 महीने में तय करते थे तुम 3 घंटे में तय कर लोगे, ये तो हो जाएगा, और मुमकिन है और भी कम हो जाए। वो जो अभी एक कंपनी के डायरेक्टर ने कह दिया कि भाई दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होगा जहाँ हम 1 घंटे में ना पहुँचें, तो ये सब तो हो जाएगा। लेकिन सवाल ये कि खुदा ने ये नहीं कहा था कि मेरी हिदायत जो पूरी नहीं करेगा उसके फासले लंबे हो जाएंगे, ये नहीं कहा था। उसने कहा था वो खुश नहीं होगा, वो खौफ खाएगा। अब ये इस्लाम की उन तालीमात में से है जिनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि इस्लाम एक दावा कर रहा है, और वो ये कह रहा है, कुरान करीम ने कुछ जगहों के ऊपर ये फरमाया है कि युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून, हम तुम्हें ऐसी चीज़ें सिखाएंगे जो तुम हमारे सिवा सीख ही नहीं सकते थे। फिर दोबारा मसला, भाई ये कुरान के दावे में क्या इसका दावा कबूल करना है या नहीं करना है? वो चीज़ें कौन सी हैं? ये जो खुदा ने मुताल फरमाता है युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून, चीज़ें सिखाएगा जो तुम नहीं सीख सकते थे, तुम जान ही नहीं सकते थे, ना तुम जानते थे ना जान पाओगे, कौन सी चीज़ें हैं वो? अब ज़ाहिर है वो ये तो नहीं होंगी कि सूरह फातिहा के अंदर 8 आयतें या 7 आयतें, ये नहीं होगा। ये असामी और नाम और साल कौन सा था, उम्र क्या थी, ये सब नहीं होगा, वो कुछ और होगा। ये तो सबको पता है, اس میں کیا مشکل ہے؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا وہ علم کون سا ہے جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے نہیں دیا تم کہیں اور سے نہیں لے پاؤ گے. اچھا پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے، اگر میں کہیں اور سے نہیں لے پاؤں گا تو اس علم کو لینا ہے میں نے یا نہیں لینا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہم لوگ تقریباً فارغ البال بیٹھے ہیں کہ نہیں لینا ہے. ادھر سے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں لیا نا تو نہ خوشی ملے گی نہ تمہیں آزادی ملے گی، ہمیشہ غم میں مرو گے، ہمیشہ خوف میں مرو گے. یہ وہ مشکل ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، میں صدا آپ کو اس میں نہ ڈالوں سوال کے اندر، سوال کے اندر ڈالنا ایک حد تک اچھا ہوتا ہے، اس کے بعد انسان تھک جاتا ہے، کہتا ہے بھائی کتنے سوال کو، تو کہیں جواب بھی تو چاہیے. تو جواب چاہنے کے لیے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جو میکینزم ہے کہ جس میں خدا متعالی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تم نہیں کر سکتے، چاہے تمہارے پاس 5,000 یونیورسٹیز ہوں، چاہے تمہارے پاس 6-6 بلین کے بجٹس ہوں، تم پھر بھی نہیں کر پاؤ گے. کچھ چیزیں ہیں جو نہیں کر پاؤ گے، کیوں ایسا ہے کہ نہیں کر پائیں گے؟ اس کو ہمیں ذرا سا دیکھ لینا چاہیے. اچھا ہم سب کو معلوم ہے کہ مشکل کو حل کرنا یہ ڈپینڈ کرتا ہے مشکل کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر، کہ بھائی آپ نے مشکل کو صحیح سمجھا بھی ہے یا نہیں سمجھا ہے. اگر آپ نے مشکل کو صحیح نہیں سمجھا ہے تو آپ مشکل کو حل نہیں کر پائیں گے. اب میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فرض فرمائیے کہ مجھے بخار ہو گیا اور وہ بخار مثال کے طور پر نارمل سے بڑھتا ہوا 102-103 کے قریب ہو گیا. اچھا اب میں نے دیکھا کہ بھائی بخار ہو گیا ہے اور بخار میں میرا جسم گرم ہو رہا ہے، تو میں نے ایک سادہ سا اس کا فارمولا نکالا اور میں یہ کہ میں یہ کرتا ہوں کہ تھوڑا سا برف کھا لیتا ہوں تاکہ ٹھنڈا ہو جاؤں، کیونکہ تھوڑا سا گرم فیل کر رہا ہوں، 102-103 ہو رہا ہے، گرمی چل رہی ہے، تو تھوڑا سا برف کھا لیتے ہیں. تو میں نے تھوڑا سا برف کھا لیا. اچھا شاید پہلے 5-10 سیکنڈ میں کم بھی ہو گیا تو میں بڑا خوش ہو گیا کہ بھائی معاملہ حل ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ معاملہ اور خراب ہو گیا. تو میں نے کہا چلو اب زیادہ برف کھا لیتے ہیں. میں نے زیادہ برف کھایا تو پچھلی دفعہ تو 5 سیکنڈ کے لیے صحیح ہوا تھا، اس دفعہ 10 سیکنڈ کے لیے صحیح ہو گیا. میں نے کہا بھائی یہ فارمولا صحیح ہے، اور کھاؤ. اچھا اس میں میری کیا غلطی ہے آپ مجھے بتائیں؟ مجھے گرمی چڑھ رہی ہے، برف میں تھوڑی سردی ہوتی ہے، اور جب میں برف کھاتا ہوں تو گرمی کم ہو جاتی ہے، اور چونکہ دوبارہ گرمی آ جاتی ہے تو میں سمجھ گیا کہ مجھے برف زیادہ کھانی چاہیے، اس لیے میں نے برف زیادہ کھا لی. اب بتائیے اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اس میں میری سادہ سی غلطی ہے، وہ یہ کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ گرمی اور سردی کا تعلق اس سامنے کے دکھائی دینے والے ٹیمپریچر سے ہے، پیچھے کوئی سبب نہیں ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں، یعنی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ گرمی اور سردی کاز ہے، میں یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ افیکٹ ہے، یہ کاز نہیں ہے. آپ خود دیکھیے بھائی یہ تو سمٹم ہے نا بکولا، بھائی یہ تو میری باڈی گرم ہوئی ہے. یہ تو خدا کا بڑا خوبصورت نظام ہے کہ وہ گرم کر کے بتا دیتا ہے کہ دیکھو بھائی اندر کچھ دیکھ لو، معاملہ خراب چل رہا ہے کچھ. ورنہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن میں اوپر گرم بھی نہیں ہوتا اور اندر اندر فارغ بھی کر دیتا ہے، وہ تو بہت ہی خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں. یہ جو ہڈی ٹوٹتی ہے انسان کے پاؤں میں درد ہوتا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. دنیا میں ہیں کچھ میڈیکل سائنسز میں ریکارڈڈ جن کو پاؤں کی ہڈی تک ٹوٹنے میں درد نہیں ہوتا، کسی ہڈی ٹوٹنے پہ، کسی گوشت کٹنے پہ درد نہیں ہوتا، ان کی جان عذاب میں آ جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے ساتھ کیا ہوگا، بعض اوقات مر بھی جاتے ہیں بیچارے اسی چکر میں، کیونکہ نیچے سے پاؤں کٹ گیا، خون بہتا رہا، اس نے وہ نیچے دیکھا ہی نہیں تھا، مر گیا. یہ تو بہت خوبصورت میکینزم ہے خدا نے متعلقہ کہ جسم کو گرم کر دیتا ہے، جسم میں درد ہو جاتا ہے، انسان بے ہوش ہو جاتا ہے. خود بے ہوش ہونا بہت اچھا میکینزم ہے، ورنہ دماغ پھٹ جائے گا اس کا اگر یہ بے ہوش نہیں ہوگا. تو یہ بہت خوبصورت چیزیں ہیں، لیکن یہ سب کی سب سمٹمز ہیں، یہ کوئی بھی کاز نہیں ہے، ان سب کے پیچھے کچھ اور کازز ہیں. تو اگر میری انڈرسٹینڈنگ کازز تک نہیں گئی، مین کازز تک، اور میں سمٹم سے لڑتا رہا، کبھی بھی میری مشکل حل نہیں ہوگی بلکہ اور بگڑ جائے گی، اور بگڑ جائے گی. تو مجھے ایک قانون دیکھیے یہاں سے پک کرنے کو مل گیا، مجھے کہ بھائی مشکل کا اصلی حل وہ ہوگا جو سمٹم سے نہ لڑے بلکہ کازز سے لڑے. اچھا اب کاز سے لڑے، اب کاز میں ایک اور کہانی ہے، کاز میں ایک اور کہانی ہے. جب میں اسباب پہ جاتا ہوں، عوامل کے اوپر جاتا ہوں تو اس میں پھر ایک اور کہانی شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور پھر میں نے عرض کہ ہم سیرت کے اوپر گفتگو عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کازز کو جب ہم فالو کرتے ہیں تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کازز کی چین اپنی نیچر کو ٹرن کر لیتی ہے، کہیں اور پہنچ جاتی ہے. ایک میدان سے ہم شروع کرتے ہیں، وہ گھومتی گھومتی کسی اور میدان میں چلی جاتی ہے. دیکھیے میں ابھی آپ کی خدمت میں مثال عرض کرتا ہوں جو میں کئی دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. مثلا فرض فرمائیے کہ ایک علاقے کے اندر جناب علی چوری ہو رہی ہے، چوری ہوتی ہے. اچھا اب جناب علی یہ چوری کیوں ہوتی ہے، یہ چوری جو فینومینا ہے یہ کیسا فینومینا ہے؟ تو ہمیں یہ پوچھنا پڑے گا کہ یہ جو چوری ہوتی ہے اس کا تعلق کیا اقتصاد اور اکانومی سے ہے، پیسے سے ہے؟ تو ظاہری طور پہ تو ایسے ہی ہے کہ بھئی ایک آدمی فقیر ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں تو جا کے چوری کرتا ہے. تو ہم نے یہ کیا کہ جب کسی نے چوری کی تو ہم نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ سوسائٹی میں کتنے لوگ فقیر ہیں. جتنے بھی لوگ فقیر ہیں ان کو کسی طریقے سے پیسہ مل جائے، اور جو فقراء تھے ان سب کو پیسہ دینا شروع کر دیا. اچھا ہے، بہت اچھا ہے، جو فقیر ہے اس کو پیسہ مل جائے گا. اچھا جیسے ہی پیسہ مل گیا فقراء کو، اب ہم مطمئن ہو گئے کہ بھائی اب چوری نہیں ہونی چاہیے. ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب میں نے کہا بھائی چوری ہوتی ہے تو چلو پیسہ اور بڑھا دیتے ہیں تاکہ چوری ختم ہو جائے، پیسہ اور بڑھا دیتے ہیں تاکہ چوری ختم ہو جائے. اب ہم نے سب کو ایک ایسی جگہ پہ رکھ دیا جبکہ سب کی ضروریات زندگی پوری ہو چکی ہیں. سب کی ضروریات زندگی یا پوری ہو چکی ہیں یا ایشورڈ ہیں کہ پوری ہو جائیں گی. تھوڑی بہت لگژری بھی دے دی ہے، سہولتیں بھی دے دیں زندگی میں، لگژری نہیں سہولتیں دے دیں. تو ہم نے ضرورت سے نکل کر ضرورتوں کو پورا کر دیا اور لوگوں کو سہولتوں تک پہنچا دیا. اب سوال کروں گا، اب چوری ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں اب آپ کتنی ہوشیاری سے، آپ نے نہیں کہا نہیں ہونی چاہیے، آپ نے کہا ہوگی. یعنی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اس کو چھوڑ دیں، لیکن پھر بھی چوری ہوگی. اچھا اب کیوں ہوگی؟ اب اس کا پیٹ خالی ہے اس لیے چوری کر رہا ہے؟ نہیں، پیٹ بھرا ہوا ہے. فرض یہ تھا کہ ضرورتوں سے نکال کے سہولتوں تک بھی پہنچا دیا تھا، تو بھائی تو اب کیوں چوری کر رہا ہے؟ اب ہمیں ایک اور بات پتہ چلی کہ بھائی یہ جو کازز کی چین تھی یہ اکانومی سے نکل کر اب آ گئی، مثال کے طور پر سوشالوجی کے اندر، سوشالوجی میں آ گئی. کیوں سوشالوجی میں آ گئی؟ کیونکہ ہمیں پتہ چلا کہ بھائی کچھ لوگ امیر ہیں، کچھ لوگ اتنے امیر نہیں ہیں. تو جو لوگ اتنے امیر نہیں ہیں ان کے اندر خواہش ہے اتنا امیر بننے کی. اس خواہش کی خاطر وہ کیا کرتے ہیں؟ چوری کرتے ہیں. تو معاملہ شروع ہوا تھا کہ پیٹ سے اور میٹر سے اور ضرورت سے، مادی ضروریات سے. وہ ضروریات کا معاملہ نکل کر آ گیا سوشالوجی کے اندر، معاشرے کے اندر. یہ جو معاشرے کے اندر ڈویژنز ہیں اس کی وجہ سے چوری ہو رہی ہے. اچھا اب آپ نے یہ کہا کہ بھائی یہ کام ایسا کرتے ہیں کہ جو ڈویژنز ہیں نا ان کو بھی ہم بند کرتے ہیں. اب ہم نے کیا کیا، ہم مثال کے طور پر ہم پہنچ گئے سوشلسٹ کمیونسٹ معاشرے کے اندر. سب اپنی محنت کا کام کریں گے اور سب کو ان کے برابر کا ملے گا. سب کو آپ نے دے دیا برابر کا، چوری ختم ہو گئی. کیا بولتے؟ سوشلسٹ کمیونسٹ معاشروں کے اندر چوریاں ختم ہو گئی تھی؟ نہیں. کیوں؟ اب سوشیولوجی سے نکل کر ایک اور فیلڈ میں جائے گا، اس کو ہم کہتے ہیں ہیومن سائیکالوجی. اب یہ وہاں جائے گا. وہاں کیوں جائے گا بھائی؟ وہاں پہ ایک اور اس وجہ سے جائے گا کہ ہیومن سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ اگر میرے پاس ایک گاڑی ہے تو دو کیوں نہیں ہے؟ ایک گھر ہے تو دو کیوں نہیں ہے؟ اور روایت یہ کہتی ہے کہ انسان کی ہرس اتنی عجیب ہے کہ اگر آپ اس کو ایک ویلی گولڈ دے دیں، ایک وادی بھر کے سونا دے دیں، تو وہ طبیعت میں کیا کہتا ہے؟ دو لوں گا. مشہور معروف لطیفہ، دو. طبیعت انسانی ایسی ہے. اچھا اب بھائی معاملہ شروع ہوا تھا کاز اور افیکٹ کو دیکھتے ہوئے، شروع ہوا تھا اکانومی سے اور میٹر سے. یہ گیا سوشیولوجی اور جامعے کے اندر، معاشرے کے اندر، پھر وہاں سے سرایت کر کے آ گیا انسان کی نفسیات کے اندر۔ اب ایک اور سوال ہے، انسان کی نفسیات میں یہ جو اس کا لالچی ہونا ہے، اس کے روٹس کیا ہیں؟ کیا کوئی جگہ ایسی ہے کہ لالچ ختم ہو سکے؟ اوہ، تو پھر ہمیں ایک اور بات پتہ چلی، ہاں، ایک میٹا فزیکل ایلیمنٹ اگر اندر آ جائے تو لالچ ختم ہو جاتی ہے۔ نہ صرف لالچ ختم ہو جاتی ہے بلکہ یہ قربانی بھی دے دیتا ہے۔ شروع تو میٹر سے ہوا تھا، گیا سوسائٹی کی طرف، پھر گھوم کے آ گیا سائیکالوجی کی طرف، اس کے بھی پیچھے گیا تو میٹا فزیکل ایگزسٹنس پر بلیف میں آ گیا کہ اگر اس کو میٹا فزیکل ایک بلیف مل گیا۔ اچھا، میٹا فزیکل بلیف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دنیا یہاں پہ ختم نہیں ہوگی، ایک آخرت بھی ہے۔ اب یہ اپنی لالچ اور اپنے بخل پہ کنٹرول کر سکتا ہے۔
ماشاءاللہ،
صحیح ہے، قبول ہے؟ اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مشکل حل کیوں نہیں ہوگی؟ اس خاطر مشکل حل نہیں ہوگی جب تک اسے قبول نہیں کریں گے جس کو ہم ریالٹی کہتے ہیں، اپنے جنرل پرسیپشن کے ساتھ، بالکل جنرلائز، وہ بڑے کینوس کے اوپر ریالٹی۔ جب تک اس پوری ریالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، پرابلم صحیح نہیں سمجھ پائیں گے۔ جب پرابلم صحیح نہیں سمجھ پائیں گے تو سولوشن کہاں سے دے سکیں گے؟ اس خاطر خدا نے متعال کہتا ہے، جب تک تم میری ہدایت کو قبول نہیں کرو گے تم غم اور خوف سے نجات نہیں پا سکو گے، نہیں پا سکو گے۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، اب یہاں پہ جو مشکل کو حل کرنے والا ہے اسے کیسا ہونا چاہیے؟ اب اس کو متصل کرتے ہیں سیرت ائمہ اطہار سے، درود بھیجے گا محمد وآل
محمد، علی محمد وآل محمد وآل فرج۔
جو سیرت کا عنصر ہے وہ یہ عنصر ہے جو خدا کا دعویٰ ہے، خدا کے نظام کا دعویٰ ہے، جو ظاہر ہے کہ اللہ، اس کی حجت، چاہے نبی چاہے امام، ان کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی تعلیمات، ان سب کا ایک دعویٰ ہے۔ ان کا ایک سب کیا دعویٰ ہے؟ ان سب کا ایک دعویٰ ہے کہ حقیقت ہم ہی بتا سکتے ہیں تمہیں، باقی لوگ حقیقت نہیں بتا سکتے۔ چونکہ وہ حقیقت نہیں بتا سکتے، اس خاطر کبھی بھی تمہاری مشکل کو نہیں سمجھ پائیں گے، چاہے کیا ہو ان کے پاس۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، چاہے ان کے ہاتھ میں $4 بلین ہو، چاہے ان کے پاس 100,000 کی آرمی ہو، یہ تم ایک آدمی کی بھی مشکل حل نہیں کر پائیں گے۔ کیوں نہیں حل کر پائیں گے؟ ان کے سامنے مشکل صحیح طریقے سے ظاہر نہیں ہو پائے گی۔ جب یہ مشکل ہی نہیں سمجھیں گے تو مشکل کو حل کہاں سے کریں گے یہ؟ پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے، فرض کرو ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ہاں میٹافزیکل بلیف ضروری ہے، فرض کرو ان کو پتہ چل گیا کہ میٹافزیکل بلیف ضروری ہے، اور میں عرض کروں میرا اپنے خیال ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ ضروری ہے۔ اب ایک اور مصیبت ہے، ان کے اپنے مفاد اگر اس میٹافزیکل بلیف کے اگینسٹ ہیں تو اس حل کو یہ سامنے آنے دیں گے کیا؟ پرابلم یہاں پر ہے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ابو جہل کیوں نبی سے لڑ رہا تھا؟ اس لیے کہ اس کو بت پرستی سے محبت تھی اور اللہ کے نبی بت پرستی کے دشمن تھے، اس وجہ سے؟ میں نے کہا نہیں، یہ مسئلہ نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس کو پتا تھا جب تک بت پرستی ہے چودراہٹ میری ہے، میری چودراہٹ ختم ہو جائے گی اگر بت پرستی ختم ہو گئی۔ وہ اللہ کے نبی سے لڑے گا، چونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر سب اللہ کے نبی نے ابو ذر سلمان بنا دیے میں کہاں جاؤں گا، میرے پاس کون آ رہا ہے؟ پھر وہ کبھی بھی یہ شعور اور آگہی نہیں دیکھنا چاہے گا جو اللہ کے نبی دے رہے ہیں، چونکہ اگر وہ سب کو پتہ چل گیا تو اس کے دام میں کون پھنس رہا ہے پھر؟ یہ وہ مشکل ہے، بنیادی ترین مشکل، جو تاریخ میں مسلسل نمرود، فرعون، قارون بناتی رہے گی، چونکہ کچھ لوگوں کے مفادات اس میٹافزیکل ریالٹی کے اگینسٹ رہیں گے، وہ لڑتے رہیں گے۔ یہ جو اللہ کے فرشتوں نے دیکھتے ہی کہہ دیا تھا انسان کو کہ بھائی یہ تو یسفک الدماء، یہ تو خون بہائے گا زمین کے اوپر، یفسد فی الارض، زمین پہ فساد برپا کرے گا، ان کو پتا تھا یہ ہوگا. کیوں ہوگا؟ چونکہ ان کی طبیعتوں کے اندر جاہ طلبی ہے، ان کی طبیعتوں کے اندر نفسانی خواہشات ہیں نفس کی وجہ سے. تو چونکہ ان کے اندر جاہ طلبی ہے، چونکہ ان کے اندر نفسانی خواہشات ہیں، چونکہ ان الانسان لا یبغى ار راہ استغنا، اس خاطر ان کے اندر فرعون و قارون آتے رہیں گے. جب وہ فرعون و قارون آئیں گے تو فساد ہوگا، فساد ہوگا، زمین پہ خون بہے گا. اب خدا تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ تمہیں نہیں پتا اس آدم میں اور کیا کیا ہے. اچھا، وہ اور کیا کیا ہے؟ وہ اور ایسا ہے کہ تم جتن بھی کر لو نا تو تم سیکھ نہیں پاؤ گے، ایسا کچھ ہے اس کے پاس. ساری دنیا کوشش کرے گی کہ وہ جو انسان کے اندر ہے، یونیک ہے، ایکسٹراڈنری ہے، یہ انسانوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ ہے. آپ نے نہیں معلوم کتنی موویز دیکھی ہوں گی، پتہ نہیں مختلف ملکوں کی اور ثقافتوں کی، جس کے اندر دکھاتے ہیں کہ بھائی ایک کوئی راز ہے جس سے ساری طاقتیں لڑ رہی ہیں کہ یہ راز کہیں کھل نہ جائے، چونکہ اگر وہ راز کھل گیا تو ان کے سارے نظام ٹوٹ جائیں گے. مختلف موویز وغیرہ کے اندر، مختلف سٹوریز کے اندر، ناولز کے اندر، ایون فلاسفیز کے اندر اس طرح سے کر کے بتاتے ہیں. یہاں پہ واقعاً کچھ ہے. کیوں؟ خدا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نہیں بتاؤں گا، پتہ نہیں چلے گا تمہیں. ایک سیکرٹ ہے، ایک سدا جو خدا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں بتاؤں نا تمہیں تو تمہیں پتہ نہیں چلے گا. اور اس کا مطلب کیا ہے پتہ نہیں چلے گا؟ تو تم ہمیشہ خوف میں مرتے رہو گے، چونکہ میری ہدایت کو لے کر تم وہ خوف توڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہو. تو اگر میں نے وہ راز نہ کھولا اور تم نے وہ راز نہیں سیکھا تو تم ہمیشہ خوف میں مرو گے، تم ہمیشہ خوشیوں کے پیچھے ترس ترس کے بھاگتے رہو گے، نہیں نصیب ہو پائیں گے. یہ خدا کا دعویٰ ہے. اب ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اب جب کہ باب العلم تک آ گئے ہیں، اب تو سیکھ لو، اب تو سیکھ لو بھائی. درود بھیجے گا محمد والے
محمد.
جو آپ ہی کے نزدیکی ملک میں رہنے والے ایک عالم نے واقعہ سنایا کہ ایک آیا ان کے پاس، جس کو آپ لوگ کنورٹ کہتے ہیں، میں ہمیشہ انلائٹڈ کہتا ہوں. وہ آیا اور اس نے کہا کہ مولانا آپ سے ایک سوال کرنا ہے. انہوں نے کہا جی فرمائیے، اسی لہجے میں جو خاص. اس نے کہا ایک سوال کرنا. کہا جی فرمائیے. کہا آپ نے، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے اور میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. کہا جی فرمائیے. اس نے کہا میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی البابہ. مولانا یہ آپ نے پڑھی ہے؟ ہاں. مولانا کہا بیٹا بچپن سے سن رہے ہیں، پڑھ پڑھتے بوڑھے ہو گئے اب تو. ہاں پڑھی ہے. کہنے لگا مولانا مجھے صرف ایک کوشچن پوچھنا ہے. 1400 سال سے دروازے پہ کھڑے ہیں، نوک کر کے اندر کب جائیں گے؟ 1400 سال سے کہہ رہے ہیں مدینۃ العلم باب العلم، مدینۃ العلم باب العلم. بھائی وہ سٹی آف نالج میں اندر کب جائیں گے؟ تاکہ کچھ نالج لے کے تو آؤ کہ اندر ہے کیا، پتا تو چلے. ایک سٹی آف نالج ہے اور ایک اس کا دروازہ ہے، اور میں اس دروازے کا بھی معتقد ہوں اور سٹی آف نالج کا بھی معتقد ہوں، لیکن ایک قسم کھائی بھی ہے کہ اندر نہیں جاؤں گا. او بھائی جاؤ، اب بہت دیر ہو گئی ہے، 1400 سال ہو گئے. اچھا جاتا ہوں تو کیا پوچھتا ہوں؟ مولا مولا سر کے بال کتنے ہیں؟ آسمان پہ ستارے کتنے ہیں؟ یہ کارپیٹ نجس ہوا یا نہیں ہوا؟ بھائی تھوڑا سا اب تو کچھ دیکھ لو، دنیا کہاں جا رہی ہے؟ دنیا ختم ہو رہی ہے، مر رہی ہے. اب اگر ہمارے پاس کوئی سولوشن ہے تو بھائی کچھ لے کر آؤ، دکھاؤ تو صحیح کیا ہے آخر ہمارے پاس. تو عزیزان محترم، ہمیں کچھ نہ کچھ قرآن کریم سے ان پارٹس میں سے سیکھنا پڑے گا جس کا وہ کہتا ہے میں نہیں سکھاؤں تم نہیں سیکھ پاؤ گے. اچھا ہم اور غلطی کیا کر رہے ہیں؟ قرآن سے بھی کہہ رہے ہیں تو ٹیکنالوجی سکھا ہمیں. جس کا وہ خود بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ وہ میں تم کو یہ سکھانے کے لیے آیا ہوں. اب دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم لوگوں سے کہتے ہیں یہ جو ان لوگوں نے ویسٹ میں اتنی ترقی کی نا, یہ تو اسلام نے 1400 سال پہلے ہی سکھا دیا تھا, یہ راکٹ نا یہ تو قرآن سے پتہ ہے کیسے بنتا ہے. بھائی بجائے یہ کہ تم انہیں گھسیٹتے کہ یہ چھوٹی نالج ہے خدا کچھ اور دینے آیا, تم خود نیچے آ کر وہی ڈھونڈنے لگے اس کے اندر. میڈیکل سائنسز نے آج ایک بات ثابت کر دی, ہم میں فخر سے کہوں گا یہ تو 1400 سال پہلے بھی بتایا تھا. بھائی بتایا تو تھا لیکن کیا وہ یہ دینے آیا تھا؟ یہ تو انسان نے اپنی عقل سے بھی سیکھ لیا اور اس نے دعویٰ کیا تھا میں وہ دینے آیا ہوں جو تم اپنی عقل سے نہیں سیکھ پاؤ گے. اس میں سے کیوں نہیں سیکھ رہے؟ یہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ خود احساس کمتری کا اثر ہے کہ بجائے یہ کہ ہم اپنی اس چیز کو لے کر آئیں جو دین کہہ رہا ہے کہ میں دینے آیا ہوں, ہم اس کو لے کر ان کے منہ پہ رکھ رہے ہیں جو یہ پہلے سے ہی جانتے, صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تمہیں تو اب پتہ چلا ہے ہمارے دین نے پہلے بتایا تھا. میں بھی بعض اوقات یہ کام کرتا ہوں کہ مثلا یہ کہتا ہوں بھائی ان کو تو صفائی کا اب پتہ چلا ہے, خدا نے متعال نے 1400 سال پہلے کہا تھا صفائی نصف ایمان ہے. اب یہ علیحدہ معاملہ کہ ہم سے زیادہ بڑے مومن ہو گئے, ہم پیچھے رہ گئے, لیکن بھائی اس کے پیچھے کچھ اور بھی تو ہوگا, وہ ریالٹیز کیا ہے؟ اب یہ دیکھیے آپ اتنا میں نے آپ کا وقت لیا, آدھے گھنٹہ کے قریب میں نے آپ کا وقت اس موضوع کے اوپر لے لیا, وہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کے لیے تھا اہل بیت اطہار علیہ السلام ظاہری اسباب کے اوپر کام نہیں کرنے آئے, وہ ان ظاہری اسباب کے پیچھے جو میٹا فزیکل ریزننگ ہے جو کہ ایکچوئل ریزن ہے وہاں تک پہنچانے کے لیے آئے مجھے اور آپ کو. اگر وہ ظاہری اسباب پہ کام کرتے نا 400-500 سال تک ہم سمجھتے رہتے کہ وہ سب سے بڑے تھے, لیکن جب 800-900 سال کے بعد یہاں پر رنسانس آتا اور یہاں پر انلائٹمنٹ, سو کالڈ انلائٹمنٹ کا دور آتا, یہاں پہ سائنسیفک ڈیولپمنٹ ہوتی, انڈسٹریل ریولیوشن آتا, تو اچانک ہمیں پتہ چلتا کہ انہوں نے جو کچھ ہمیں سب سے اچھا دیا تھا تو بعد میں دوسرے لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گیا. انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا تم جتنے بھی جو فزیکل ریزننگ کرتے رہو گے اس سے تمہیں خوشی نصیب نہیں ہو پائے گی, تم کو پیچھے جانا پڑے گا. وہ اس جگہ کے اوپر کام کرنے کے لیے آئے انسانوں کو. اب دیکھیے میں آپ کے سامنے اتنا بڑا اصول آپ کی خدمت میں عرض کیا, بات تو چھوٹی سی تھی لیکن بھارت میں اس کو تفصیل سے عرض کیا, اب اس سے میں کچھ ریزلٹ لینے کی کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں. سیرت کا چیپٹر ہے, 250 سال معصومین سلام اللہ علیہ اجمعین کی سیرت طاہرہ کے اوپر گفتگو ہے. ایک سوال, جو کچھ اہل بیت انسانوں کو بنانا چاہتے تھے وہ کیا تھا, وہ کیا بنانا چاہ رہے تھے؟ 250 سال جو قربانیاں دیں اس کی یاد میں ہم آج تک ہیں, اور بالکل صحیح ہیں, ان ساری قربانیوں کے ساتھ اس مقام اور عظمت کے ساتھ جو خدا تعالیٰ نے ان کے وجود مقدس کے اندر رکھی ہوئی تھی, ان کے پاکیزہ نفوس کے اندر رکھی ہوئی تھی, وہ ہمیں کیا دینا چاہتے تھے؟ دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم نشان لینے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں ایک سوال پوچھتا ہوں, یہ 250 سال ہے جد و جہد, تھوڑا سا بلنٹ کرتا ہوں, ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے تھی؟ ویلفیئر اسٹیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر دنیا میں, آج کی دنیا میں ویلفیئر اسٹیٹ میں جو سب سے زیادہ آگے ابھی تک سمجھے جاتے ہیں معمولاً, وہ اسکینڈینیوین کنٹریز سمجھے جاتے ہیں. مثال کے طور پر ناروے, سویڈن, ڈینمارک, فن لینڈ, یہ کنٹریز. تو ان کے ہاں جو ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے مثال کے طور پر وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ بھائی کوئی بیمار ایسا نہ ہو جس کا علاج نہ ہو, ہر بیمار کا علاج ہوگا. کوئی بچہ ایسا پیدا نہ ہو جس کے لیے اسکول نہ ہو, سب کے لیے اسکول ہوگا. کوئی بندہ ایسا پڑھا لکھا نہ ہو جس کے لیے کام نہ ہو, سب کے لیے کام ہوگا. کوئی بندہ زمین کے اوپر ایسا نہ ہو جس کے لیے چھت نہ ہو, سب کے لیے گھر ہوگا. یہ ہوگی ویلفیئر اسٹیٹ. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, 250 سالہ جد و جہد ویلفیئر اسٹیٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے؟ تو پھر ایک اور مسئلہ ہے, اگر اس لیے ہے تو پھر میں ایک اور سوال کروں گا, پھر اس کا مطلب ہے ظہور ہو چکا ہے, کیونکہ ویلفیئر اسٹیٹ تو بن چکی ہیں. نعوذ باللہ, اس تنزیہ جملے کے پیچھے ایک اور طنز ہے, وہ یہ کہ پھر امام کی ضرورت کیا ہے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ, سب نعوذ باللہ تعالیٰ. ये ऑब्जेक्टिव था तो ये तो अचीव हो गया है, जिस भी हद तक हुआ, कम हद तक हुआ ना। सिर्फ 45 लाख लोग रहते हैं नॉर्वे के अंदर, सिर्फ 45 लाख। हमारा तो FB एरिया के बराबर बनेगा मेरे ख्याल में, बेचते क्या है। बहुत तीर मारा कनाडा के 30-32 मिलियन लोगों को कुछ दे दिया। ये तो भाई लाहौर के अतराफ में मुरीद के तक पहुंचो तो सब हो जाएगा, खप जाएंगे। तो ये क्या बेच रहे हो, ऑस्ट्रेलिया कनाडा फला फला, ये तो हमारे, तो भाई ये तो हमारे छोटे छोटे इलाके हुए, इतनी आबादी तो हमारे 45 लाख तो मैंने अर्ज कर दी, तो हमारा FB एरिया गुलशन इकबाल में लाओ 45 लाख से ऊपर चला जाएगा। तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन चलो मान लेते हैं कि भाई ये भी कारनामा हुआ। बिलाखिर 30-32 लाख लोग होते हैं, 40-45 लाख भी लोग होते हैं, तो आपने इनको जो वेलफेयर स्टेट दे दी, बिलाखिर तो हो गया काम। कम कोई दिया, लेकिन दे तो दिया ना, फिर दीन क्या देने आया था, वेलफेयर स्टेट। अब एक और मसला है, और वो इससे भी बढ़कर है, और वो ये है कि क्या वेलफेयर स्टेट इंसान की मुश्किल का हल है। इंसान की दो मुश्किलें उसे मारी जा रही हैं, दो मुश्किलात इंसान की उसे मारी जा रही हैं। एक मुश्किल है अंदर से खुशी कैसे लाए, ये इसको अंदर से खा रही है, अंदर से खुशी कैसे लाए। दूसरी एक और मुसीबत है, बाहर के खौफ को कैसे खत्म करें। एक अंदर से इसको खुशी चाहिए, एक बाहर से खौफ ना आए ये चाहिए, ये दो कैसे होंगे। अच्छा अब आप देखिए, आप माशाल्लाह आप यहाँ पे रहते हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह अवेयर लोग हैं, माशरे को देखते हैं, यहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसको देखते हैं। आप ख़ुद बताइए, जिन लोगों के पास मादी एतबार से काफ़ी कुछ है, उनमें से कितने परसेंट हैं जो ये कह रहे हों कि हमारे पास अंदर से भी वो खुशी है। अच्छा देखिए, मैं एक सादा सी अलामत आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, अगर वो अंदर से खुशी होगी, मैं एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा, दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले भाई। फर्ज फरमाइए कि मुझे कल सुबह बहुत बड़ा एक इनाम मिलना है, बहुत बड़ा एक इनाम मिलना है, लाइफ टाइम अचीवमेंट सुबह को मिलेगी। इस हालत में कि मैं उस इनाम का इंतजार कर रहा हूं, लाइफ टाइम अचीवमेंट है मेरी, सोने को तरजीह दूंगा या जागने को। सोचिएगा, उस वक्त में मैं सोना चाहूंगा या जागना चाहूंगा। भाई जागना चाहूंगा, सो गया तो मिस कर दूंगा, सो गया तो भाई वो चीज भी नहीं भी मिस हुई, चार्म तो मिस हो जाएगा, तो मैं जागना चाहूंगा। अच्छा अब मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ, नाउज बिल्लाह ताला किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया हूं, अंदर से मेरी हड्डियां कट रही हैं, सोने को तरजीह दूंगा या जागने को। सोने को, जिस सोसाइटी में नशा राइज हो वो अंदर से कट रहा है, हर वो सोसाइटी जिसमें नशा राइज है, इसका मतलब क्या है, ये जागने को तरजीह नहीं दे पा रहा है, ये सोने को तरजीह दे रहा है। इसका मतलब है इसको पता है मुझे जागने में मजा नहीं आ रहा है, वरना नशा क्यों कर रहा है। भाई अगर मुझे जागने में पूरा मजा आ रहा है तो मैं सोना क्यों चाहता हूं, नशा क्यों करना चाह रहा हूं। जहां कहीं नशा आ रहा है, इसका मतलब है इनको जागने में मजा नहीं आ रहा है, और मतलब क्या है, इसका मतलब है इसको जिंदगी में मजा नहीं आ रहा है, वरना क्यों जाता नशे के पीछे, क्यों जाता नशे के पीछे। इसका मतलब ये कि खोखला हुआ हुआ है। अच्छा अब अगर ये ऊपर 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 से इतना हंस रहा है, इतने कहके लगा रहे, तो मैं क्या कहूं, ये अपनी बेबसी पे हंस रहा है और मुझे धोखा दे रहा है, वरना ये जागने को तरजीह क्यों नहीं दे रहा। लाइफ टाइम अचीवमेंट है जागे,
اگر سب کچھ اس کے پاس ہے اور ایک ایسی جگہ پر ہے جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ آرزو کر رہے ہیں کہ کاش یہ ہمارے پاس ہوتا, تو یہ اس کو اوائڈ کیوں کر رہا ہے چارم کو؟ عزیزان محترم, قرآن کریم فرما رہا ہے تم یہ نہیں کر پاؤ گے کہیں اور سے, اس کو تم ہم ہی دے پائیں گے. اللہ اور اس کے نظام کو پتا ہے کہ ان کو دنیا کو کیا دینا ہے, ان کو پتا ہے ویلفیئر اسٹیٹ بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ علیحدہ معاملہ ہے کہ ویلفیئر اسٹیٹ کتنی اور اسٹیٹ کی ایکسٹریم ان ویلفیئر کی بیس پر بنتی ہیں, یہ علیحدہ معاملہ ہے. لیکن اگر بنا بھی لوگے مشکل حل نہیں ہوگی. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ دیکھیے نشانیاں بتا رہی ہیں کہ مشکل حل نہیں ہو رہی ہے. اب مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا یہ جو مشکل کا حل اللہ اور اس کے نظام کے پاس ہے وہ حل کیا ہے, کیا دینا چاہ رہے تھے. 250 سال قربانیاں سہیں, وہ قربانیاں کہ ایک قربانی کا ایک پہلو ہمیں قیامت تک کے لیے رلا رہا ہے. کیا دینا چاہتے تھے؟ پھر ایک بہت اہم سوال آئے گا, اس میں سے میں نے کیا لیا ہے؟ باقی تو انہوں نے بہت کچھ دیا ہے. یہ جو دنیا کے اندر آج ڈیولپمنٹ ہے, ان میں سے بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہیں, یہ کر لو یہ ہو جائے گا, یہ کر لو یہ ہو جائے گا, یہ ساری باتیں بتاتے تھے. لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا وہ کیا دینے آئے تھے, وہ کیا چیز تھی, اور جب وہ دینا چاہتے تھے اس کا طریقہ کار انہوں نے کیا بتایا تھا تاکہ میں پھر وہی کروں, پھر میں اس کے اوپر عمل کروں. تو عزیزان محترم, آج ہم یہاں تک پہنچے کہ بھائی یہ جو مشکلات ہوتی ہیں, یہ فینومیناز ہیں, یہ در حقیقت سمپٹمز کی طرح ہیں, اور یہ تو صرف افیکٹ ہیں کسی اور کاز کا. اور آپ عقلمند اس وقت ہوں گے جب آپ کازز کو فالو کریں, اور کازز کو فالو کرتے ہوئے ڈیپتھ میں جائیے اور رکیے نہیں, رکیے نہیں. چونکہ بظاہر ایک کاز ہوگا, ایک فینومینا ہوگا جو جس کا تعلق اکانومی سے ہوگا, لیکن یہ موو کرے گا اپنے کازز کے ساتھ اور ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جائے گا جس کا تعلق اصل میٹر سے بھی نہیں ہوگا, وہ میٹر فزیکل ورلڈ کے اندر پہنچ جائے گا, وہاں پہ اس کا اصلی کاز رکھا ہوا ہوگا. اور اگر آپ نے اس کو صحیح نہیں کیا تو پھر یہ کبھی بھی آپ صحیح نہیں کر پائیں گے سامنے والے کو. اور اگر آپ نے کہیں اس کو صحیح کر لیا تو سمجھ لیجیے جس کو آپ لوگ ڈومینو افیکٹ کہتے ہیں, دھڑا دھڑ سب کچھ صحیح ہوتا چلا جائے گا. اللہ کی حجتوں کے پاس یہ بصیرت ہے, ان کے پاس یہ بصیرت ہے. آپ اس پہ اعتماد کر لیں, آپ ان پہ اعتماد کریں. وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں, مسلسل بتا رہے ہیں کہ جو تمہارے میٹیریل پرابلمز ہیں, ان میٹیریل پرابلمز کے میٹافیزیکل سولوشنز اور کازز ہیں, اور اگر تم نے ان میٹافیزیکل کازز کو ٹچ نہیں کیا تم اپنی میٹیریل پرابلمز کو بھی سالو نہیں کر پاؤ, کبھی سالو نہیں ہوں گی. اچھا, اب ایک اور مشکل ہے, میں آخری جملات اس سلسلے میں عرض کروں, کل اس کو اور تھوڑا سا فالو کروں گا, کل زیادہ اور زیادہ امپلیمنٹ کرنے کے فیز کی طرف جانے کی کوشش کریں گے. وہ ایک اور بہت بڑی مشکل ہے ہمارے سامنے, اور یہ مشکل قرآن کریم کے سامنے بھی ہے, ظاہر قرآن کریم کے سامنے تو ہمارے سامنے تو آئی. وہ کیا مشکل ہے؟ وہ قرآن کریم کا ایک بیان ہے جو وہ کفار کے بارے میں کہتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ جو کفار ہیں نا, یہ یستہزئون. قرآن کریم کھولیے, پہلا دوسرا صفحہ پلٹے اور آپ پہنچ جائیں گے اس آئے کریمہ کے اوپر. یہ یستہزئون کیا مطلب؟ یستہزئون اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے استہزاء. اب اتنا زیادہ موٹا لفظ ہو گیا کہ یہاں ویسٹ کا پلاوا بچہ تو کہے گا بھائی یہ کیا ہو گیا. ہاں بس ہمارے بھائی نے کہا سادہ سا, بھائی مذاق اڑانا, مسخرہ کرنا. قرآن کریم فرماتا ہے یہ جو کفار ہیں نا یہ مسخرے کرتے ہیں. قرآن کریم نے کہا ہے یہ جو کفار ہیں یہ استہزاء کرتے ہیں, یہ مسخرے کرتے ہیں. یہ کس بات کا استہزاء و مسخرہ کرتے ہیں؟ قرآن کریم کہتا ہے جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی تمہیں ایک دفعہ دوبارہ پیدا کیا جائے گا, یہ مسخرہ شروع کر دیتے ہیں. ہتھیلی کے اوپر مٹیوں کا چورا رکھ کے اس کو پھونک مار کے کہتا ہے من یحیی العظام وهی رمیم, کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا, اس چورے کو زندہ کرے گا جس کو میں نے پھونک مار کے اڑا دیا. کیسے مذاق کرتے ہیں ہمارے ساتھ, استحضا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد قرآن کریم فرماتا ہے آج تم استحضا کر لو, کل ہم استحضا کریں گے. اللہ یستہزئ بہم, وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ان کے ساتھ استہزاء کرے گا اور ان کو ان کے اندھے پن میں اتنا آگے بڑھا دے گا کہ کبھی اندھے پن سے باہر نہیں نکلیں گے۔ یہ خدا تعالیٰ نے بیان کیا ہے، آیت نہیں ہے، روایت نہیں ہے، آیت ہے، آیت کریمہ ہے، قرآن کریم میں بالکل ابتدا ہے۔ جیسے ہم لوگ بقرہ سورہ بقرہ شروع کریں گے فوراً اس کے اوپر آ جائیں گے۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ استہزاء کرتے ہیں۔ یہ استہزاء کس بات کی کرتے ہیں؟ دیکھیے ٹیکنیکلی اس کو تھوڑا سا سمرائز کرتے ہیں، استہزاء اس بات کی کرتے ہیں کہ تم لوگ کہاں کی باتیں کر رہے ہو، بخار آتا ہے جسم سے آتا ہے، دیٹس اٹ، پیچھے پیچھے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو پاورٹی آتی ہے، غربت آتی ہے، یہ اس وجہ سے آتی ہے، تم لوگ پلانر اچھے نہیں ہو، پلانر اچھے ہو کبھی غربت نہیں آئے گی۔ یہ جو نامنی آتی ہے، انسیکیورٹی آتی ہے، اس وجہ سے آتی ہے کہ کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہے، کوئی ذرا بدماش ہو، طاقتور ہو، تو یہ ساری انسیکیورٹی ختم ہو جاتی ہے۔ استہزاء اس بات کی کرتے ہیں تم لوگ کہاں پیچھے کی باتیں کرتے رہتے ہو، یہ سب کیا ہے؟ یہ دنیا یہی ہے، ان ہے لحیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدار، زندگی یہی دنیا کی زندگی، ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، زمانہ ہمیں مارتا ہے، اس کے سوا اور کیا ہے؟ اور جو تم لوگ باتیں کرتے ہو، کیا مچکانا باتیں کرتے رہتے ہو؟ وہ لوگ یہ کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ اچھا اب ایک اور مسئلہ ہے، قرآن کہتا ہے کافر استہزاء کرتے ہیں، تو میں ایک اور مسئلہ سوچوں گا، اگر کوئی استہزاء کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ جب قرآن کریم کہتا ہے کافر استہزاء کرتے ہیں، اس کا مطلب اگر کوئی استہزاء کر رہا ہے تو وہ کون ہے؟ اس کا مطلب ہے یقیناً کفر کا کوئی نہ کوئی جھٹکا اس کے اندر بھی ہے، ورنہ یہ استہزاء نہیں کرتا۔ اب ہم لوگوں کے ساتھ یہ مشکل ہو گئی، میں نے پچھلی دفعہ جہاں مجلس پڑھی وہاں پہ بھی عرض کیا تھا، ہم لوگ گھبرا گئے کہ بھائی اگر کچھ باتیں یہاں پہ کرتے ہیں، ایک وہ زمانہ تھا جہاں لوگ تقریباً خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے سنتے رہتے تھے، مانتے بھی نہیں تھے، سنتے رہتے تھے، اب وہ زمانہ آ گیا کہ وہ سنتے بھی نہیں ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ تو اب ہمارے جیسا آدمی سوچتا ہے کہ بھائی ان کو کچھ بتانا ہے، کچھ نہیں بتانا ہے، کیوں؟ کیونکہ بعد میں مسخرے بازی کریں گے یہ لوگ۔ اچھا مسخرے بازی میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ تم بول دو، میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے، یہ جو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہے پھر اس کا کیا ہوگا؟ یہ جو یمدہم فی طغیانہم یعمہون، یہ جو خدا متعال کہہ رہا ہے میں اس کو اس کی بغاوت کے اندر ایسا گھسیٹوں گا، اندھے پن میں مبتلا ہو جائے گا، یہ اس کا کیا ہوگا پھر؟ پھر اس کو اندھے پن سے کون نکالے گا؟ اس خاطر ہم لوگ سوچتے ہیں بھائی تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھو، ایسا نہ ہو یہ بیچارہ کہیں استہزاء کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، پھر اس کو وہاں سے کون نکالے گا؟ تو میں نے کہا آخری پوائنٹ اس سلسلے میں عرض کر دوں، بھائی نہیں سمجھ میں آئے جا کے دیکھو، چیک کرو، ری چیک کرو، اور اسکالر سے پوچھو، صرف ایک زحمت کریں، استہزاء نہیں کرنا، بعد میں کہانی بہت ٹیڑھی ہے، پھر بعد میں نکلنا بہت مصیبت ہے۔ یہ قرآن کریم کی آئے پڑھی ہے میں نے، یمدہم فی طغیانہم یعمہون، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے، یہ الٹیمیٹ رزلٹ ہوگا ریالٹیز کو نہ سمجھنے کا ایک، اور ریالٹیز کا مذاق اڑانے کا دو۔ اب دیکھیے تین لیول آئیں گے، یا ریالٹی ریفلیکٹ ہوئی، جیسی خدا کی ہدایت آئی ریالٹی ریفلیکٹ ہوئی، تین کیٹیگریز بنیں گی لوگوں کی۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جو کہتی ہے کہ ہم نے ایکسیپٹ کیا، سمعاً وطاعتاً، خدا قبول کیا، اعتراف کیا، اور یہ بھی اعتراف کیا کہ ہم لوگ ظلم تو نفسی، نفس پہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں، ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہم نے قبول کر لیا۔ تو جو ایک کیٹیگری وہ ہوگی، اور اس کیٹیگری میں بھی لاکھوں درجے بن جائیں گے، جو کہے گی ہم نے مان لیا، ماننے کے بعد عمل کرنے میں خسران کیا ہے، عمل کرنے میں نقصان کیا ہے، عمل کرنے میں ظلم کیا ہے، عمل کرنے میں پوری پیروی کی ہے، لاکھوں کیٹیگریز بن جائیں گی، یہ ایک ہو گئے، ایک جنرل ٹرم۔ اچھا دوسرا ایک گروپ آئے گا، وہ کہے گا کہ بھائی یہ جو تم لوگ باتیں کر رہے ہو نا، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، نہیں آتا، ہم سائڈ میں ہو گئے۔ اس کو خدا نے فرمایا اعراض، انہوں نے منہ موڑ لیا، منہ موڑ لیا۔ آج کے زمانے میں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں نیوٹرلزم، انہوں نے کہا وی آر نیوٹرلز، سوئٹزرلینڈ ہے ہم لوگ، ادھر کو آ گئے۔ خدا نے مطالعہ فرمایا دیکھو تم یا تو مان گئے، تو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ریلیٹیولی جتنا مانو گے اتنا لا خوف، جتنا مانو گے اتنا لا یحزن، اور اگر تم نے اعراض کیا، تم نے کہا نہیں میں اس مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں ذرا پر امن شہری ادھر سائڈ میں، خدا نے اگر تم نے یہ کیا میں تمہاری زندگی میں ایسی سختی آئے گی تم اس کو نپٹا نہیں پاؤ گے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، نہیں خدا کہہ رہا استہزاء کیا، نہیں اعراض کیا، گریز کیا، اس نے کہا میں اس گیم میں نہیں ہوں بھائی، نہ میں خلاف نہ میں تیرے ساتھ. من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، ممکن ہے اس میں کفر بھی شامل ہو جائے، ممکن ہے اس کے اندر استہزاء بھی شامل ہو جائے، ممکن ہے اس کے اندر وہ شامل ہو جائے جو کہ میں نہیں اسٹڈی کر رہا اس کو. من اعرض عن ذکری، ان سب کے لیے ایک نتیجہ ہے کیا؟ فإن له معیشة ضنکا، اس کی زندگی تنگ ہوگی. ونحشرہ یوم القیامۃ اعما، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. وقت تو بہت ہو گیا، ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے، اس کو ذرا سا ٹچ کر لوں آپ کی خدمت میں. دو کیٹیگریز ہو گئیں، تیسری کیٹیگری کس کی تھی؟ استہزاء کر دیا اس نے، دشمنی پہ اتر آیا، اس کا تو معاملہ وہ الگ ہی معاملہ ہو گیا اس کا تو. بس تین کیٹیگریز ہو گئیں بھائی، یہ تین کیٹیگریز ہو گئیں. اب آخری جو جملہ آ گیا تھا بیچ میں اس کو عرض کر دوں، ان تین کیٹیگریز کو آپ سنبھال لیے، انشاءاللہ کل ہم اس کو فالو کریں گے کہ اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ مجمعین اپنی سیرت میں کس طریقے سے عمل فرما رہے تھے. ان کی ذوات مقدسہ پہ ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد. آئے کریمہ نفیس، آئے کریمہ انتہائی، یہ جو پڑھنے کا موقع ملا ہوا، ناحشرہ یوم القیامۃ اعما، اس کو ہم اندھا اٹھائیں گے، تو یہ کیا کہے گا جب اٹھے گا؟ ربی لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، اے خدا تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو آنکھیں والا تھا. اچھا یہ عجیب بیان ہے خدا متعال کے، کبھی کہتا ہے ہم ان کو اندھا اٹھائیں گے، کبھی کہتا ہے مقرنین، ان کو ہم ہاتھ پاؤں باندھ کے اٹھائیں گے. اچھا جس کو اندھا اٹھایا کیا یہ آنکھوں والا نہیں تھا؟ آنکھوں والا تھا. جس کو ہاتھ پاؤں باندھ کے اٹھایا کیا بھائی اس کے ہاتھ پاؤں چلتے نہیں تھے؟ چلتے تھے. تو یہ اب کیا کر دیا؟ ایک قانون کلی، خدا نے جو چیز جس کام سے دی ہے اس میں استعمال نہ ہوئی تو چھنے گی، پھر وہ گئی. آنکھیں کس لیے دی تھیں؟ آنکھیں دی تھیں دیکھنے کے لیے. مانوی آنکھیں کس لیے دی تھیں؟ بصیرت کے لیے. اور بصیرت میں استعمال نہیں کی تو کیا ہوگا؟ پھر یہ آنکھیں گئیں. نحشرہ یوم القیامۃ اعما. اچھا ہاتھ پاؤں کس کے لیے دیے تھے؟ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرے، اللہ کی راہ کی طرف بڑھے، اس نے ہاتھ پاؤں استعمال کیے باڈی بلڈنگ کے اندر. اب کیا ہوگا؟ فرمایا کچھ نہیں، ہاتھ پاؤں گئے، قیامت کے دن بندے ہوئے ہاتھ پاؤں کے ساتھ کھڑا ہوگا. فکشن لگ رہا ہے، فکشن لگ رہا ہے نا، اس لیے نہیں کہتے. تھوڑا سا موت کے نزدیک آنے کی دیر ہے، پھر فکشن نہیں لگے گا، پھر فکشن نہیں لگے گا. آغا بہجت کو فکشن نہیں لگے گا، کیوں؟ وہ موت سے پہلے مر چکے تھے. موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. قرآن ہے، قرآن ہے، آیت نہیں ہے، آیت ہے. موتو قبل ان تموتو، مرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے. تو تھوڑا موت کے نزدیک آنے کی دیر ہے، پھر کوئی فکشن نہیں لگتا ہے، پھر نہ کوئی استہزاء ہے، پھر تسلیم محض ہے. اس سے پہلے کہ موت آئے، چونکہ غفلت میں اگر موت آ گئی تو نحشرہ یوم القیامۃ اعما. دنیا کچھ اور ہے، ان لوگوں کی باتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے دنیا کچھ اور ہے، انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں ہے. اور یہ جو دنیا کا غرور ہے یہ انسان کو نمرود بناتا ہے، غرور یعنی دھوکہ. یہ جو دنیا کا دھوکہ ہے یہ نمرود پروڈیوس کرتا ہے، یہ فرعون پروڈیوس کرتا ہے، اور یہ پھر یزید و شمر اور عمر ساتھ بناتا ہے. اگر یہ دھوکے نہ ہوتے تو بے وقوف شمر شمر کیوں بنتا؟ اتنا حیوان کیوں بن جاتا ہے انسان؟ کیسے بن سکتا ہے؟ عمر سعد جیسا احمق کوئی کہاں بنے گا اگر دنیا میں دھوکا نہ ہوتا؟ جان بوجھ کر جو اپنی شقاوت اور بدبختی کو گیہوں کے دانے کے بدلے خرید رہا ہے، جان بوجھ کر. قرآن فرماتا ہے وَهُمْ يَبْصُرُونَ یا لمون کبھی کہتا ہے فرماتا ہے، کبھی کہتا ہے بصیرت ہے ان کے پاس، کبھی کہتا ہے جانتے ہیں یہ لوگ، کیوں کریں گے؟ تو یہ دنیا کا دھوکا ہے، دنیا کا دھوکا ہے، ان لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم طاقتور ہیں، یہ دیکھنے لگتے ہیں بھائی لشکر تو ہمارے پاس ہے، امام کے پاس کیا ہے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، تو نعوذ باللہ، نہ نبی کی طاقت سمجھتے ہیں، نہ حبیب کی طاقت سمجھتے ہیں، نہ رسول کی طاقت سمجھتے ہیں، بھی تم کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کم سے کم دوسروں کے بیانات ہی دیکھ لیتے، جس کو آج مارنے کے لیے کربلا میں کھڑے ہوئے تھے یہی تو تھا، اور اس کا خاندان تھا جس سے نجرانی پیچھے چلے گئے تھے، نہیں رسول کی سننی تھی، کم سے کم ان کی سن لیتے کہ بھئی یہی تو امام حسین اور ان کا خاندان تھا نا، وہ نجرانی تو مسلمان بھی نہیں تھے، ان کو تو پتا تھا کہ یہ اگر اشارہ بھی کر دیں گے تو پہاڑ بھی ہل جائیں گے، ان کی معنویت کہیں اور ہے، جو دنیا کا دھوکا ہے یہ مصیبت ہے اس کے ساتھ، اور دنیا کہاں پہچانتی پھر چیزوں کو؟ ابھی مثلا عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ بھائی جو نجرانی تھے انہوں نے دیکھا کہ بھائی اللہ کے رسول آئے ہیں، اب اس میں بھی مثلا جیسے ہمارے یہاں بیان کرتے ہیں نکات کو کہ بھائی یہ جو نجرانی تھے تو اللہ کے رسول سے پیسے پہلے بھی مل چکے تھے، آج پہلی دفعہ تھوڑی ملے تھے، جب وہ دعوے کرنے آئے تھے، جب اللہ کے نبی نے کہا تھا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تو پہلے مل چکے تھے اللہ کے رسول سے، تو اب کیا خاص بات ہوئی تھی کہ پھر ایک دم سے یہ کہا کہ نہیں اب نہیں لڑیں گے ہم، پہلے تو سارے دعوے کر لیے تھے، پھر تو سارے مقابلے قبول کیے تھے، مباہلہ کیوں قبول کیا تھا اگر نہیں لڑنا تھا؟ تو انہوں نے دیکھا کہ نہیں، آج ایک ایسا کمبینیشن آیا ہے، ایک ایسی ترکیب میں آئے ہیں، اب طاقت کچھ اور ہے، اب معاملہ کچھ اور ہے، اب یہ پاکستان اکٹھے آئے ہیں، اور اگر میں جسارت عرض کروں اب سیدہ کا وجود مطہرہ ظاہر ہوا ہے، کہتے ہیں نہیں اب جو ترکیب ہے وہ ترکیب غیر معمولی ہے، اس ترکیب کے ساتھ کچھ نہیں بچے گا، پھر اب تو کچھ بھی نہیں بچے گا، تو عزیز بہرحال کچھ حقائق ہیں یہاں پر، اور الحمدللہ رب العالمین میں اور آپ ان حقیقتوں کے ماننے والے تبھی تو یہاں بیٹھے ہیں، میں اور آپ اسی سیدہ طاہرہ کی شفاعت کے انتظار میں بیٹھے ہیں، میں اور آپ انہی کے سایہ عطوفت اور سایہ رحمت اور لطف کو لینے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے بالآخر ایک دن موت آئے گی، ہم سب کو معلوم ہے دنیا ختم ہونی ہے، دنیا ختم ہونے کے بعد ایک دفعہ برزخ آئے گی، ایک دفعہ قبر آئے گی، ایک دفعہ محشر ہوگا، ایک دفعہ میدان حشر ہوگا، ہم سب کو معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ یہاں تو شاید کسی کو نظر نہ آ رہا ہو یا بہت سو کو نظر نہ آ رہا ہو، وہاں تو دور ہی فاطمہ کا ہے، وہاں تو حکومت ہی ان کی ہے، حاکم ہی یہی ہے، وہ جو ہمارے پاس روایت موجود ہے خدا تمام خلائق کو جمع کرے گا، اولیاء، اوصیاء، انبیاء سب کو لے کر آئے گا، اور اس کے بعد اعلان ہوگا کہ اہل محشر اب سیدہ تشریف لا رہی ہیں، سلام اللہ بھائی، یہ حقائق ہیں تو بیان ہوئے نا، یہ تو حقائق ہیں سارے کے سارے، اور یہ وہ حقائق تھے جس پہ اللہ کے رسول نے ساری زندگی عمل کر کے دکھایا، ساری زندگی عمل کی، ایک روایت نہیں ہے ہمارے پاس، آدھی روایت نہیں ہے میرے خیال میں ہمارے پاس، کوئی ایسا مصنوعی روایت بھی نہیں آئی ہے جس میں یہ کہا ہو کہ باپ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوتا ہو، نہیں آتی، سب کو معلوم ہے کہ جب سیدہ تشریف لاتی تھی اللہ کے رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جگہ سے جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے، احترام میں بیوی بی کا احترام دکھانے کے لیے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، پیشانی کا بوسہ دیتے تھے، ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، کب خدا کے نبی نے کسی باپ سے کہا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کریں، لیکن وہ خود اس طرح سے کرتے تھے، اور کتنی ہی دفعہ اللہ کے رسول نے کسی بھی واقعے کے اندر لا کر یہ کہا، مثلا کہا کہ بھائی یہ ابراہیم ہے اور یہ حسین ہے، اللہ کہتا ہے ایک بچہ قربان کرنا پڑے گا، کہا میں ابراہیم کو قربان کروں گا، جبرائیل نے پوچھا کہ اے نبی آپ نے ابراہیم کو کیوں قربان کیا، آپ کا بیٹا ہے، فرمایا اگر حسین قربان کرتا تو فاطمہ دکھی ہو جاتی، فاطمہ کو تکلیف ہوتی،
بی بی کا احترام فرمایا تھا, مسلسل احترام کیا. اب عزیزوں مجھے مسائل میں دو چار جملے بی بی کی ذات کے حوالے سے ہی کہنے ہیں. اور یہ وہ وجود مقدس ہے کہ مثلاً میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں, مثلاً مولا امیر المومنین کی ذات مقدس, صاحب ذوالفقار, حیدر کرار, جنگوں کے اندر مار کے دکھانے والے, کوئی تو وجہ ہے کہ جب شہادت کی خبر سنی ہے تو زمین پر بیٹھے تھے. کیوں بیٹھے تھے؟ کیوں امیر المومنین گریا فرماتے تھے؟ کبھی اس مرضی کو دیکھیں جو اللہ کے ولی نے, امیر المومنین نے سیدہ کی قبر مقدس کے اوپر بیٹھ کر پڑھا ہے, نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہوا ہے, کس طرح سے بیان ارشاد فرماتے تھے. ہے تو یہ جو بی بی سیدہ کا وجود مقدس ہے وہ کن وسعتوں کے اندر ہے, اللہ کا نظام کیا نظام ہے, یہ تو ہمیں نہیں معلوم. لیکن ہمیں جو حصہ اس طرف کا پتہ ہے وہ یہ کہ بی بی کو یہ کہنا پڑا کہ مجھ پہ وہ مصائب ٹوٹے جو دنوں پہ ٹوٹتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. اب ہمیں اور آپ کو بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا سیدہ کے اوپر وہ مصائب کون سے ٹوٹے, وہ مصائب کیا مصائب تھے. یہ بی بی وہ بی بی ہیں مشقتوں کے اندر اتنی زندگی گزاری ہے, انہوں نے کبھی اف تک نہیں کی پوری زندگی. چکیاں پیسی ہیں, گرمیاں ہیں, سختیاں ہیں, جنگیں ہیں, فقر ہے, سب کچھ ہے, کبھی ایک جملہ نہیں کہا. اور یہاں رسول خدا کا انتقال ہوا ہے, دنیا سے گئے اور فرمایا مجھ پر وہ مصائب ٹوٹے ہیں. وہ مصائب کیا ہیں؟ وہ مصائب کیا ہیں؟ عزیزو ہم لوگوں کو تو نہیں پتا کہ وہ مصائب کیا ہو سکتے ہیں, لیکن ہمیں راویوں ہی کے بیانات پتہ ہیں. مثلا ہمیں راوی بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ سیدہ دربار میں جب گئیں تو جوان تھیں, واپس آئیں تو ضعیفہ تھیں. ہمیں صرف راویوں کے جملے پتہ ہیں اور تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ. اور کچھ جملات ایسے بیان ہوئے ہیں راویوں کی طرف سے کہ مثال کے طور پر شاید احتیاط کرتے ہوئے لوگ نہیں پڑھتے ہوں گے. ہمیں معلوم ہے کہ گھر کے اوپر حملہ ہوا ہے, ہمیں معلوم ہے کہ سیدہ کے گھر کے اندر لوگ چمانوں نے گھسنے کی کوشش کی ہے, اور ہمیں معلوم ہے کہ سیدہ کو ایسی ضرب لگی ہے جس کے نتیجے میں شہادت واقع ہوئی ہے, ہم سب کو معلوم ہے. لیکن آج بڑا تعجب ہوا ایک موقع کے اوپر, آیت اللہ بہاؤدینی نے جو کراچی میں تشریف فرما ہوتے تھے, ایک موقع پر ایک مجلس کے اندر روایت پڑھی, اور وہ روایت بہت ہی عجیب تھی سیدہ کے حوالے سے. میں ان کے گھر حاضر ہوا اور جا کر ان سے شخصاً پوچھا کہ آغا یہ روایت ہے کہ میں بیان کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہم بیان کر سکتے ہیں, آپ یہ جو مجتہدین ہوتے ہیں یہ اجازت روایت دیا کرتے ہیں طالب علموں کو. تو میں نے ان سے باقاعدہ پوچھا کہ میں اور کسی چیز کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس روایت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ روایت میرا جیسا پڑھنے والا آیا ممبر کے اوپر بیٹھ کر بیان کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. انہوں نے فرمایا ہاں کر سکتے ہیں. عزیزو اب روایت کیا ہے؟ روایت کے لیے شاید ایک ماحول چاہیے تھا جو میں نہیں بنا سکا ہوں, لیکن بہرحال بی بی کی ذات مقدس کا تذکرہ ہوا یہاں تک تو میں عرض کروں گا. فرمایا جب وہ لعین داخل ہوئے ہیں اور سیدہ کے وجود مقدس کو ضرب لگائی ہے, تو فرمایا ایک طرف سے اس نے تماچا مارا ہے اور دوسری طرف سے سیدہ کا رخسار دیوار سے ٹکرایا ہے. گویا سیدہ کا وجود مقدس ایک دفعہ دروازے اور دیوار میں پسا ہے اور دوسری دفعہ اس لہین کے تماچے کا نشانہ بنا. تو یہ آپ نے سن لیا. اب ایک اور جملہ جو بہت ہی عجیب جملہ ہے. استاد فاطمی نیا نام کر کے ایک عارف ہیں جو مجالس پڑھا کرتے ہیں, مجالس کے اندر مصائب پڑھا کرتے ہیں. بی بی سیدہ کے مصائب میں ایک مصیبت پڑھتے ہیں, اور وہ میں نے نہیں سنا ان کی زبان سے, لیکن متعدد دوستوں سے پوچھا بھائی استاد فاطمی نیا نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے, تو کئی جگہ سے تائید ہوئی کہ ہاں استاد فاطمی نیا نے پڑھی ہے. اور وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ انتہائی عجیب جملہ ہے. جب دشمنوں نے اس طریقے سے بی بی کو نشانہ بنایا اپنے ظلم کا, تو بی بی نے جو پہلی ندا دی فرمایا یا مہدی ادرکنی. اللہ اکبر, یا مہدی ادرکنی. 11 نسلوں کا فاصلہ ہے عزیزان محترم, 11 نسلوں کا فاصلہ ہے. سیدہ اپنی اس بصیرت کے ساتھ کائنات کے سارے فاصلوں کو طے کرتے ہوئے اپنے اس فرزند کو بلا رہی ہیں جس نے دنیا میں آ کر اس پرچم کو بلند کرنا ہے جو سیدہ کا پرچم ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. ما تنحصر.